بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، پہلی مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے 22 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب بہروز یاری گل۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اس سے پہلے کہ ہم اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل بتائیں، یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور لیجیے، اب پیش خدمت ہے اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی، اس کے بعد نشر ہوگا پروگرام انداز جہاں۔ انداز جہاں پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، اس کے بعد نشر ہوگا پروگرام یادوں کے جھروں کے۔ نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ملک کے ساتویں ترقیاتی منصوبے کے اہداف کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے البانیہ میں سائبر حملے کے تعلق سے البانیائی حکومت کے بے بنیاد الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ ایران کے سرحدی حکام کا کہنا ہے کہ ایران عراق سرحد کے حالات معمول پر ہیں اور پاکستانی اور افغان زائرین کے لیے شلم چاکا بارڈر عبوری طور پر کھول دیا گیا ہے۔ ہندوستان کے شہر وارانسی میں واقع گیان واپی مسجد کے تنازع پر ضلع عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں قابل سماعت ہے۔ اور عراقی حکام کا کہنا ہے کہ اب تک 30 لاکھ غیر ملکی زائرین اربعین حسینی اور ملین مارچ میں شرکت کے لیے عراق پہنچ چکے ہیں۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ملک کے ساتویں ترقیاتی منصوبے کے اہداف کا اعلان کر دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے دفتر کے مطابق ساتویں ترقیاتی منصوبے کے اہداف انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ کے سربراہوں کو لازمی اقدامات کی انجام دہی کی غرض سے بھیج دیے گئے ہیں۔ آئین کے شق 110 کے تحت تدوین کیے گئے اہداف میں انصاف کی بنیاد پر اقتصادی ترقی کو فوقیت دی گئی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے جاری کی جانے والی کلی پالیسی 7 عنوانات کے تحت 26 ابواب پر مشتمل ہے، جن میں معیشت، بنیادی ڈھانچہ، ثقافت و سماج، سائنس اور ٹیکنالوجی اور تعلیم، خارجہ پالیسی، دفاع اور ادارہ جاتی قانونی اور عدالتی عنوانات کے تحت ملک کی مجموعی پالیسیوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس درمیان صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے متعلقہ اداروں کو حکم جاری کر دیا ہے کہ وہ رہبر انقلاب اسلامی کے متعین کردہ جامع پالیسی کے تحت منصوبہ بندی کا آغاز کر دیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے البانیہ میں سائبر حملے کے تعلق سے البانیائی حکومت کے بے بنیاد الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنانی نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں گزشتہ روز کہا کہ ایران وہ ملک ہے جس پر بارہا سائبر حملہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایران پر الزام عائد کرنے والے مغربی ممالک پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ جب اس سے پہلے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو سائبر حملوں کا نشانہ بنایا جا رہا تھا تو ان ممالک نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ترجمان وزارت خارجہ نے ایران سے تعلقات منقطع کرنے پر مبنی البانیہ کے اقدام کی سعودی عرب کی جانب سے حمایت کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ علاقے کے ممالک کو امن اور آشتی کے ماحول کی تقویت کرنے والی پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے ذریعے علاقے میں استحکام اور اقتصادی ترقی کا راستہ ہموار ہو سکے۔ ایران کی بری فوج کے کمانڈر نے آرش دو ڈرون طیارے کو ماڈرن ٹیکنالوجی کا شاہکار قرار دیا ہے۔ قومی ٹی وی کے پروگرام صفحہ اول میں ملک کی دفاعی ترقی کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے ایران کی بری فوج کے کمانڈر جنرل کیومرس حیدری کا کہنا تھا کہ آرش دو ڈرون طیارہ اپنی ساخت اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بالکل منفرد ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ڈرون طیارہ مکمل خودکار طریقے سے کئی بار خود کو ریسیٹ کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے ہدف سے ٹکرا کے اسے تہس نہس۔ ایران کی بری فوج کے کمانڈر ان چیف نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم نے یہ ڈرون طیارہ حیفا اور تل ابیب پر حملے کے لیے مختص کر دیا ہے۔ ایران کے سرحدی حکام کا کہنا ہے کہ ایران عراق سرحد کے حالات معمول پر ہیں اور پاکستانی اور افغان زائرین کے لیے شلمچہ کا بارڈر عبوری طور پر کھول دیا گیا ہے۔ اگرچہ دو دنوں سے سرحدوں پر اربعین حسینی کے زائرین کی تعداد متوازن ہے اور صورتحال اتنی نازک نہیں ہے جتنی جمعے کو تھی، تاہم بعض سرحدوں میں اب بھی زائرین کی بھیڑ نظر آ رہی ہے۔ چہلم سے چار دن پہلے شلمچہ بارڈر پر ہجوم زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پولیس انتظامیہ نے لاؤڈ اسپیکروں سے زائرین سے اپیل کی کہ اگر ممکن ہو تو عراق کا سفر مؤخر کر کے سرحد سے نکل جائیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے سابق وزیراعظم عمران خان کی عبوری ضمانت میں توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق سابق وزیراعظم عمران خان کل اپنے وکلا کے ہمراہ خود عدالت میں پیش ہوئے۔ خاتون ایڈیشنل سیشن جج کو دھمکانے کے الزام میں انسداد دہشت گردی کی عدالت پاکستان کے سابق وزیراعظم کے خلاف کیس کی سماعت کر رہی ہے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد حزب اختلاف کے رہنما عمران خان کی عبوری ضمانت میں 20 ستمبر تک توسیع کر دی۔ پاکستان کے صوبے سندھ میں سیلاب کے نتیجے میں مزید دیہاتوں کے زیر آب آنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اندرون سندھ ضلع دادو کے کئی مزید دیہاتوں کے زیر آب آنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ بعض خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک گاؤں سیلاب کی زد میں آ گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا نیا نظام داخل ہو گیا ہے اور کراچی سمیت اندرون سندھ کے مختلف شہروں میں بارشیں پھر سے شروع ہو سکتی ہیں۔ ہندوستان کے شہر وارانسی میں واقع گیان واپی مسجد کے تنازع پر ضلعی عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں قابل سماعت ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق وارانسی کی گیان واپی مسجد معاملے میں ضلعی عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ معاملے کی سماعت عدالت میں ہو سکتی ہے۔ وارانسی کی گیان واپی مسجد کے معاملے میں ہندو فریق نے درخواست دی تھی کہ عدالت معاملے کو قابل سماعت قرار دے، جبکہ مسلم فریق نے درخواست دی تھی کہ اس معاملے کو عدالت میں قابل سماعت قرار نہ دیا جائے۔ ضلع عدالت نے کہا کہ پلیس آف ورشپ ایکٹ 1991 کا اس معاملے پر اطلاق نہیں ہوگا۔ عراقی حکام کا کہنا ہے کہ اب تک 30 لاکھ غیر ملکی زائرین عربین حسینی اور ملین مارچ میں شرکت کے لیے عراق پہنچ چکے ہیں۔ عراق کی سرحدی گزرگاہوں کے ادارے کے سربراہ عمر الوائلی نے کہا ہے کہ زمینی اور ہوائی راستوں سے اب تک 30 لاکھ سے زیادہ زائرین عربین حسینی میں شرکت کے لیے عراق پہنچ چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف اتوار کو تقریباً 15 لاکھ غیر ملکی زائرین عراق میں داخل ہوئے۔ اس عراقی عہدیدار کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ غیر ملکی زائرین ایران کے شلمچہ بارڈر سے عراق میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس درمیان صوبہ کربلا کے گورنر نے کہا ہے کہ عربین حسینی کے شاندار انعقاد کے لیے سارے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ سعودی اتحاد نے یمن کے مختلف علاقوں پر جاسوسی پروازیں بھرنے کے علاوہ ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے گولہ باری کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کے مطابق سعودی اتحاد کے ڈرون اور جاسوس طیاروں نے صوبہ معارب تائز، حجہ، الجوف، سادہ، الحدیدہ، زالے، البیضہ اور دیگر سینکڑوں علاقوں پر پروازیں بھر کے اقوام متحدہ کی نافذ کردہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جارح سعودی اتحاد نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صوبہ الحدیدہ، تائز، معارب، حجہ، سادہ، جیزان، زالے اور نجران میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے مورچوں اور رہائشی علاقوں پر ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے گولہ باری کی ہے۔ ماسکو نے دعویٰ کیا ہے کہ صرف ایک ہی دن میں 300 یوکرینی فوجی مارے گئے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ نکلائیف کریووی روگ راستے پر صرف ایک دن کی لڑائی میں 300 سے زیادہ یوکرینی فوجی ہلاک اور 1000 زخمی ہوئے ہیں۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کی وزارت دفاع نے یوکرین میں تنازعات کی میدانی صورتحال کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے حالیہ ایک روزہ جھڑپوں کے دوران کیف کے فوجی دستوں کے بھاری جانی نقصان کا اعلان کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں، اور لیجئے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم۔ علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ اتراج آج بھی بخیر وافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ویانا مذاکرات اور یورپی ملکوں کے غیر تعمیری بیان پر ایران کا شدید رد عمل۔ جناب، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ممتاز سیاسی مبصر جناب نوید حیدر تقوی صاحب کو، اور لندن سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے لندن میں مقیم برے صغیر کے سینئر طرز نگار جناب مشتاق لاشاری صاحب، دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آغاز کرتے ہیں اسٹوڈیو میں موجود مہمان تقوی صاحب سے. السلام علیکم جناب.
وعلیکم.
تقوی صاحب، ایک ایسے وقت جب لگ رہا تھا کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے اور ایٹمی معاہدہ دوبارہ بحال ہو جائے گا، یورپی ٹرائیکا کی طرف سے ایک بار پھر وہی تخریبی رویہ اپنایا گیا اور ایسا لگ رہا ہے کہ سبوتاج کرنے کی کوشش کریں مذاکرات یہ ملک کو. اس کے پیچھے محرکات کیا ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایٹمی مذاکرات کی ایک تاریخ ہے اور ایران سالہ سال سے اس قسم کے مذاکرات کا ہمیشہ حصہ رہا ہے اور ہمیشہ ایران نے مثبت انداز سے مذاکرات کو آگے بڑھایا ہے، اور اس چیز کی گواہی یورپی ملکوں نے بھی بارہا دی ہے. اور خود جب یہ معاہدہ جو ہے وہ انجام پایا، اور خاص طور پر امریکہ کی یک طرفہ طور پر وہ اس معاہدے سے باہر نکلا، ہم نے دیکھا کہ اس وقت کے جب ایران کے ساتھ ان افراد کو اور ان ممالک کو کہ جنہوں نے ان مذاکرات کو، ان جوہری مذاکرات کو آگے بڑھایا تھا، کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا. لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایٹمی مذاکرات جو ہیں وہ مختلف بہانوں سے، مختلف ابہامات پیدا کر کے جو ہے وہ تعطل کا ان کو شکار کیا جاتا ہے. اور ایران کی جو ریڈ لائن ہے، اور اس مرتبہ ایران نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ اتنا واضح اور شفاف تھا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی معاہدے کی حتمی شکل اس وقت دی جا سکتی ہے کہ جب ایران کو ضمانتیں فراہم کی جائیں، اور کسی بھی مثلا ایسے معاہدے کو قبول نہیں کیا جائے گا جس کے اندر ابہام پایا جاتا ہو. لہذا ایران پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا، اور اس کو تمام ان تجربات کا بھی علم تھا کہ جو اس سے پہلے مذاکرات میں انجام پائے، اور بعد میں ان مذاکرات کو عملی جامہ پہنانے کی جب بات آئی تو دیکھا گیا کہ ممالک جو ہے وہ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئے، اور اس سلسلے میں ایران کو جو نقصان ہوا اس کے ازالے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں آیا. حتیٰ کہ یورپی ممالک کہ جنہوں نے بہت سارے وعدے جو ہے وہ کیے تھے لیکن کسی بھی اپنے وعدے پر جو ہے وہ عمل نہیں کیا. ایران جس خواہش کا اظہار کر رہا ہے، پابندیوں کے ایک ساتھ ختم ہونے کا مطالبہ کر رہا ہے، ایران ضمانتیں مانگ رہا ہے، اور یہ ایران کا جائز حق ہے کہ جو ایران نے ہر پلیٹ فارم پر اٹھایا ہے. اور ایک اہم چیز رضوی صاحب جو قابل بیان ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ایران کی جو ایٹمی سرگرمیاں ہیں اس کو غیر قانونی یا خلاف ضابطہ قرار نہیں دیا گیا ہے. حتیٰ کہ IAEA نے اپنی بے تحاشا رپورٹوں میں اس بات کی جو ہے وہ نشاندہی کی ہے، اور اس بات کو قبول کیا ہے کہ ایران نے تمام تر معاہدات اور کنونشنوں کی پابندی کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے. لیکن جب ایران نے دیکھا کہ اس معاہدے کی روح کے مطابق عمل نہیں ہو رہا ہے تو ایران نے معاہدے میں لکھی ہوئی شرائط کے مطابق جو ہے وہ پابندیوں میں کمی کرنا شروع کی. لیکن اس کے باوجود بھی ایران نے مذاکرات کے دروازے کو بند نہیں کیا، اور ہمیشہ اس بات کا اعلان کیا کہ ہم مذاکرات کے لیے ہمیشہ آمادہ ہیں. اور آج بھی جو ہے وہ ایران اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ مذاکراتی جو ہے وہ کسی بھی مشکل کا جو ہے وہ حل ہے. لیکن یہ اس کے پیچھے کیا ہیں، اس کے پیچھے آپ یہ دیکھیں کہ غاصب صہیونی حکومت بھی ہے کہ جو بالکل عیاں ہو کر اس معاہدے، جوہری معاہدے کے خلاف جو ہے وہ میدان میں آ گئی ہے، اور اس نے اپنے وزیروں تک کو جو ہے وہ امریکہ بھیجا، اور اس کے متعلق جو ہے وہ ہرزہ سرائی جو ہے وہ کرنے لگی، اور کسی قیمت پر جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ یہ نہایت خطے کے ممالک کے لیے نقصان دہ، حتیٰ کہ اس نے اکسایا خطے کے ممالک کو. لیکن یہاں پر اہم سوال یہی ہے کہ ایران نے اپنے وعدوں پر عمل کیا، اور ایران اب ہر اس معاہدے کی طرف بڑھے گا کہ جس میں ضمانتیں فراہم کی جائیں.
بہت شکریہ. چلتے ہیں لندن جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں لندن میں مقیم برے صغیر کے ممتاز طرز نگار جناب مشتاق لاشاری صاحب. السلام علیکم جناب. بہت شکریہ، بہت شکریہ. لاشاری صاحب، اگر آپ کو یاد ہوگا تو چند ہفتے قبل، بلکہ ایک مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چلا ہے، جو یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے چیف ہیں جوزف برل، انہوں نے کہا تھا کہ ایران نے یورپی یونین اور یورپی ٹرائیکا کی تجاویز کا انتہائی منطقی اور مثبت جواب دیا ہے. خود جو سب سے بڑا عہدیدار ہے صرف فارتی لحاظ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے بہت ہی منطقی اور مثبت جواب دیا ہے. اب اس جواب کے بعد جب گیند امریکہ کے پالے میں چلی گئی, ایران نے ہر طرح کا جواب دے دیا, امریکہ کے جواب کے انتظار تھا, اب یہی یورپ یا یورپی ٹرائیکا یہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے حساس سفارتی موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. ایران نے تو پوری طرح سے جواب دے دیا تھا.
میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم اور آپ اور میں نے اور کئی دوسرے تجزیہ نگاروں کا یہی خیال تھا کہ یورپین یونین نے جو سٹینڈ لیا ہے اور جو پبلک سٹیٹمنٹ دی ہے یا پبلک بیان دیا ہے وہ ایک بہت مثبت بیان تھا, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم دو فریقین کے درمیان ایک نیگوسیشن یا ڈائیلاگ کو دیکھ رہے ہیں. ایک طرف ایک اصولی موقف ہے اور دوسری طرف بے اصولی کی بنیاد پہ وہ سارے موقف اپنائے ہوئے ہیں. بالکل آپ اس کی تاریخ کو دیکھیں, یہ جو نیوکلیئر معاہدہ 2015 میں ہوا اس کے بعد کیا ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے, تاریخ ہے, اور جب تک آپ تاریخ سے سبق نہیں سیکھیں گے وہ تاریخ دوبارہ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ موقف ہے اور جانا مانا ایک رویہ ہے کہ تاریخ سے سبق سیکھنا سب سے پہلی بات ہے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاہدہ ہوا, اس میں 7 ممالک شامل ہوئے اور ان 7 ممالک نے کچھ اصول طے کیے کہ ان اصولوں پہ عمل درآمد کیا جائے گا آنے والے وقتوں میں, اور اس پہ عمل درآمد کی جو ایران کی طرف سے واضح ثبوت موجود ہیں, IEA کا جو سرٹیفکیٹس ہیں اور کئی ان کے بیانات ہیں, یورپین یونین کا جو ایران سے یہ کہنا ہے کہ آپ ابھی یہ معاہدہ ختم نہ کریں, ہم ایران امریکہ کو اس پہ قائل کریں گے کہ وہ یک طرفہ اپنا جو یہ ودرال ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا اس کو ختم کرے اور معاہدے پہ واپس شریک ہو. ایران نے پورا ٹائم دیا ان کو, پہلے کچھ مہینے پھر 1 سال کا ٹائم دیا اور اس کے بعد جا کے اپنی اس جو ٹیکنالوجی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس نے عمل شروع کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اصولی موقف ہے اور ایک سچا موقف ہے تو اس کے خلاف غیر اصولی اور جھوٹا موقف کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن اس وقت ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ ہر طرف سے ایک غیر اصولی کے پیچھے بھاگا جاتا ہے, چونکہ اس کو امریکہ, یورپین یونین اور اسرائیل کی صہیونی حکومت کی پشت پناہ ہی حاصل ہوتی ہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایونچلی آخر کار وہی موقف جو ہے اس کو دنیا کی جو بہت ساری قومیں ہیں وہ مان لیتی ہیں اور اصولی موقف کا ساتھ چھوڑتی جاتی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم دنیا کی جو عوام ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے, دنیا کے جو اصول پسند لوگ ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں, اور یہ جو غیر اصولی سیاست اور یہ ایک چل نکلی ہے یہ ختم ہونی ہے. آپ اس میں ایران کے موقف کو آپ جانتے ہیں کہ جب یہ معاہدہ 2015 میں ہوا تھا.
یہ بات اب طے نہیں ہو گئی کہ امریکہ تو اسرائیل کے دباؤ میں رہتا ہے لیکن یورپ جو ہے وہ امریکہ اسرائیل دونوں کے دباؤ میں ہے؟
بالکل یہ طے ہو گیا ہے, اور اسی طرف میں آ رہا تھا کہ اصل میں جب یہ معاہدہ 2015 میں طے ہوا تھا تو صہیونی حکومت اسرائیل نے اس کو کنڈم کیا تھا اور اس وقت سے وہ اس سازش میں لگے ہوئے تھے کہ یہ معاہدہ ختم ہو جائے, اور 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی جو اقدامات کیے آپ کے سامنے کہ جو اسرائیل کا کیپٹل ہے اس کو جیروشلم میں لے جانا جو ایک متنازع علاقہ ہے, اسی طرح انہوں نے بالکل نیچے بیٹھ گیا. اور امریکہ
متنازع نہیں بلکہ مسلمانوں اور فلسطینیوں کا مسلمہ حق ہے بیت المقدس. جی
بالکل بالکل میں سمجھتا ہوں, لیکن بین الاقوامی طور پہ, اور جو 2015 کا معاہدہ ہوا تھا ایران کا اور دیگر ممالک کے درمیان میں, اس کو یونائیٹڈ نیشن جو سب سے بڑا ادارہ ہے دنیا کا پچھلے کئی ڈیکیڈ سے اس کو مانا جاتا ہے, اس نے بھی اس کو انڈورس کر دیا تھا. اس کے باوجود امریکہ نے اس سے یک طرفہ وِدڈرال کیا اور باقی ممالک نے اس کو کنڈم تک نہیں کیا. تو دیکھیں یہ ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے دباؤ میں ہے اور صہیونی حکومت کے دباؤ میں ہے اور یہودیوں کے اس فرقے کی دباؤ میں ہے جو دنیا میں امن نہیں چاہتا.
بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. بہت شکریہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سمجھ لیجئے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں، اعتراف قصور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، ہم اپنی ویب سائٹ کا پتہ ایک بار پھر بتا دیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید۔ صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، عورت کا بہترین زیور حیا اور پردہ ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، اسلام نے عورت کا فطری وظیفہ کامل یکسوئی اور اطمینان خاطر سے نسل انسانی کی افزائش اور پرورش کو قرار دیا، تو اس کے سامنے انسانی فطرت اور معاشرے دونوں کے مطالبات تھے۔ اسی لیے اسلام نے عورت کی معاشی کفالت کا سارا بوجھ مرد پر ڈال دیا، تاکہ وہ عورت تمام غیر ضروری تفکرات سے محفوظ رہ سکے۔ مگر اس کے ساتھ ہی اس نے عورت کا معاشرتی مقام اس قدر بلند کر دیا کہ جب ایک شخص نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ اس شخص نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے جواب دیا تیری ماں۔ اس شخص نے پھر پوچھا اس کے بعد کون میرے حسن سلوک کا مستحق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرا باپ۔ اسلام نے عورت کو جو عزت اور مقام بخشا ہے، اسے دیکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آج کی مسلم عورتیں حقوق کے نام پر اس طرح ہنگامے کیوں کر رہی ہیں، اور اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا کوئی ایسا حق باقی ہے جو اسلام نے انہیں نہیں دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے حقوق کی خاطر باقاعدہ مہم چلانے اور حق رائے دہی اور پارلیمانی نیابت کی طرح کے ذرائع اختیار کرنے پر مجبور ہیں؟ آج کی مسلمان عورت کا مطالبہ ہے کہ اس کو انسانی درجہ دیا جائے۔ یہ مغربی تہذیب کے اثرات ہیں، مگر شاید اسے یہ نہیں معلوم کہ اسلام نے اسے یہ حق بہت پہلے ہی دے دیا ہے، نظری طور پر نہیں بلکہ عملاً اور قانوناً بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورت معاشرے میں آزادی کی طالب ہے اور معاشرتی زندگی میں براہ راست حصہ لینے کا حق مانگتی ہے؟ حالانکہ اسلام دنیا کا پہلا اور واحد مذہب ہے جس نے اس کو یہ حق عطا کیا ہے، کیا وہ اپنے لیے تعلیم حاصل کرنے کا حق چاہتی ہے؟ اسلام نہ صرف یہ کہ اس کے اس حق کو تسلیم کرتا ہے، بلکہ اس پر اس کے حصول کو فرض قرار دیا ہے۔ سامعین، کیا وہ اپنے لیے حق مانگتی ہے کہ اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر اس کی شادی نہ کی جائے؟ اسلام نے نہ صرف اس حق کو تسلیم کیا ہے، بلکہ اسلام کے دائرے میں اپنی شادی خود طے کرنے کا حق بھی اسے عطا کیا ہے۔ کیا وہ چاہتی ہے کہ گھر کی چہار دیواری میں رہ کر وہ اپنے فرائض بجا لائے اور اس کے ساتھ انصاف اور مہربانی کا برتاؤ کیا جائے؟ اور اگر اس کا شوہر اس سے بدسلوکی اور بے انصافی کا مرتکب ہو، تو اس کو اس سے علیحدگی کا حق حاصل ہو؟ اسلام نے عورت کو یہ تمام حقوق دیے ہیں، اور مردوں پر یہ لازم قرار دیا ہے کہ وہ اس کے ان حقوق کی حفاظت کریں۔ کیا وہ گھر سے باہر کام کاج اور ملازمت کا حق مانگتی ہے؟ تو اسلام اس کا یہ حق بھی تسلیم کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ اسے مکمل آزادی اور غیر اخلاقی و پست کام کے مظاہرے کی اجازت دی جائے، مردوں کے ساتھ ہر طرح کے میل جول پر اسے کچھ نہ کہا جائے، اس کی انسانیت سوز سرگرمیوں پر بھی کوئی گرفت نہ کی جائے، تو ظاہر ہے کہ اسلام اسے اس بات کی آزادی اور چھوٹ کبھی بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ اسلام ان تمام چیزوں کو انسانی عزت و شرافت کے منافی سمجھتا ہے، اور کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی عورت یا مرد ان میں شامل ہو کر اپنی انسانیت کو داغدار بنا دے۔ لیکن اگر آج کی عورت کو یہی مطلوب ہے تو اس کے لیے اس کو پارلیمانی نیابت کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے تو اسے بس صبر سے اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے جب معاشرتی نظام اور اجتماعی روابط پوری طرح سے انتشار و فساد کی نظر ہو جائیں۔ اس کے بعد اس کا یہ مطالبہ پورا ہو جائے گا اور وہ بغیر کسی اخلاقی پابندیوں کے اپنا ہر مقصد حاصل کر لے گی۔ جدید تہذیب بھی عورت کو وہ حیثیت نہ دے سکی جس کی وہ مستحق تھی۔ ارتقائے تہذیب نے عورت و مرد کے درمیان فاصلوں کو اتنا بڑھا دیا کہ عورت کی حیثیت کو اور زیادہ پست کر دیا۔ اس کے علاوہ مذہب اور بالخصوص بڑی بڑی تہذیبوں نے صنف نازک کو ناپاک بتا کر اس کا رتبہ اور بھی کم کر دیا، مگر اسلامی تہذیب نے عورت کو عظیم مقام عطا کیا، بلکہ کائنات کا اہم ترین جز قرار دیا ہے۔ عصر حاضر کی جدید علمی تہذیب نے اسے ایک اٹل حقیقت تسلیم کر لیا ہے، لیکن جہاں عورت کا وجود مرد کی زندگی کے نشو ارتقاء میں ایک حسین اور مؤثر محرک تھا، وہاں مردوں نے عورت کو ہمیشہ اپنی عیش و مستی اور عیش پرستی کا ادنا حربہ اور ذریعہ تصور کیا، اور یوں معاشرے میں اس کی حیثیت ایک زر خرید کنیز کی سی بن کر رہ گئی۔ اقوام عالم کی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی تہذیب کی تباہی ایسے حالات میں ہوئی جب عورت اپنی صحیح حیثیت کھو بیٹھی اور مرد کے ہاتھوں میں آلہ کار بن گئی۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست راجستھان کے صدر مقام جے پور سے خادم رضا صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں۔ ریڈیو تہران کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام مجھ سمیت میرے تمام اہل خانہ کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ بعض پروگرام تو حقیقتاً زندگیوں میں خوشگوار تبدیلیاں لا سکتے ہیں، جیسے صبح امید، اسلام کی معرفت، خلقت کی رانائیاں وغیرہ۔ میری طرف سے سب دوستوں کو سلام۔ جی ہاں سامعین محترم، خادم رضا صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ ایک دن امام حسن علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ آپ کی نگاہ ایک نوجوان پر پڑی جو قہقہ لگا کر ہنس رہا تھا۔ آپ اس جوان کے پاس گئے اور اس سے فرمایا، اے نوجوان، کیا تم نے سنا ہے کہ قیامت کے دن تمام لوگ جہنم میں داخل ہوں گے؟ نوجوان نے کہا، ہم نے سنا ہے اور اس کا علم بھی مجھے ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا، تم نے کہاں پڑھا ہے اور کس طرح سے سنا ہے؟ نوجوان نے کہا، خداوند عالم سورہ مریم کی آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے، تم میں سے ہر ایک جہنم میں داخل ہوگا اور یہ تمہارے پروردگار کا حتمی فیصلہ اور قطعی حکم ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا، کیا تجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ نوجوان نے کہا، نہیں، میں اس بات سے مطمئن نہیں ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، پس جو شخص نہیں جانتا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی، اسے اس طرح سے نہیں ہنسنا چاہیے اور نہیں قہقہہ لگانا چاہیے۔ اس نوجوان نے امام حسن علیہ السلام کی دلسوز باتوں سے نصیحت لی اور دل سے قبول کر لیا۔ اس کے بعد سے کسی نے بھی اس نوجوان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ شامل اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ نے پروگرام صبح امید سنا، اور صبح امید پروگرام کے بعد اب سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 شہری ور، 16 سفر المظفر اور 13 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تیرہ ستمبر 1250 عیسوی کو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان منصوریہ کے مقام پر صلیبی جنگ شروع ہوئی. یہ جنگ فرانس کے بادشاہ سینٹ لوئی نے مصر کے مقام منصوریہ میں شروع کی، جو مصر کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. اس جنگ میں مسلمان مصری سپاہیوں کی قیادت صلاح الدین ایوبی کر رہے تھے. منصوریہ جنگ میں صلیبیوں کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس جنگ کے اختتام پر مسلمانوں نے سینٹ لوئی کو گرفتار کر لیا اور اسے لوکن محل میں قید کیا گیا، جو ایک میوزیم میں تبدیل ہو چکا ہے. سولہ سفر سن 1337 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین آیت اللہ الحاج مرزا مصطفیٰ مجتہد تبریزی نے وفات پائی. وہ تبریز کے رہنے والے تھے اور بہت ذہین اور باصلاحیت تھے. ان کو فقہ، اصول، نجوم، ریاضی اور شعر و ادب میں مہارت تھی. آیت اللہ مجتہد تبریزی نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد رخ کیا، جہاں ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا اور خود بھی استاد شمار ہوئے. ان کی نگارشات میں کفایت الاصول کتاب کافی مشہور ہے. بائیس شہری ور سن 1299 ہجری شمسی کو آئینی تحریک کے ایک مجاہد عالم دین شیخ محمد خیابانی شہید ہوئے، اور اس طرح شمال مغربی ایران کے شہر تبریز میں ان کی اور ان کے ساتھیوں کی تحریک رک گئی. انہوں نے مانوی کرمالات و فضائل اور علم دین کی تکمیل کے بعد اپنے زمانے کے بدعنوان اور ظالم حاکم کے خلاف جہاد شروع کیا. وہ لوگوں کی جہالت اور لا علمی کے خلاف جدوجہد اور اغیار اور ان کے اعلیکاروں سے مقابلے پر یقین رکھتے تھے، اور وہ ان دونوں عناصر کے خاتمے کو مسلمانوں اور مسلم معاشرے کی خوش بختی کا سبب سمجھتے تھے. محمد علی شاہ قاجار کی آمریت کے خاتمے اور سن 1287 ہجری شمسی میں اس کے فرار کے بعد شیخ محمد خیابانی کو دوسری پارلیمنٹ کے لیے تبریز سے منتخب کیا گیا. اس کے بعد انہوں نے سن 1919 عیسوی میں برطانیہ کے ساتھ ذلت آمیز معاہدے کے اصل ذمہ دار وثوق الدولہ کی حکومت کے خلاف تبریز میں تحریک چلائی، اور شیخ محمد خیابانی تبریز کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے میں کامیاب ہو گئے. لیکن وثوق الدولہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد آذربائیجان کے حاکم نے قزاقوں کی مدد سے خیابانی اور ان کے ساتھیوں کی تحریک کو کچل دیا، نیز تبریز پر قبضہ کر لیا. سرکاری فوج نے ان کو گرفتار کر کے شہید کر دیا. بائیس شہری ور 1286 ہجری شمسی کو آیت اللہ الحاج مرزا ابراہیم خوئی المعروف علامہ خوئی شہید ہوئے. وہ 1210 ہجری شمسی میں ایران کے شہر خوئی میں پیدا ہوئے تھے. علامہ خوئی ابتدائی اور ثانوی دینی تعلیم کے بعد عراق کے مقدس شہر نجف کی اعلیٰ دینی درسگاہ چلے گئے جہاں جید علماء کے زیر سایہ اعلیٰ علمی مدارج طے کیے۔ علامہ خوئی کا اس زمانے میں شہر کے عظیم مجتہد کی حیثیت سے غیر معمولی احترام کیا جاتا تھا اور لوگ مختلف مسائل کے سلسلے میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے۔ وہ بڑے سخی اور مخیر شخص تھے اور انہوں نے وراثت میں ملنے والی بڑی دولت و ثروت کو راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں جن میں شیخ انصاری کے رسائل پر حاشیہ، شرح نہج البلاغہ اور شرح چہل حدیث خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ آیت اللہ مرزا ابراہیم خوئی آئینی تحریک کے واقعات کے دوران 22 شہری ور سن 1286 ہجری شمسی کو خوئی میں شہید ہوئے اور نجف اشرف میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ تیرہ ستمبر سن 1993 کو واشنگٹن میں پی ایل او کے سربراہ یاسر عرفات اور صہیونی حکومت کے اس وقت کے ساق رابن کے درمیان غزہ اریا سازشی معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں، جسے اوسلو معاہدے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او اور صہیونی حکومت نے ایک دوسرے کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا۔ صہیونی حکومت نے یاسر عرفات سے متعدد مراعات حاصل کرنے کے بعد دریائے اردن کے مغربی کنارے کے 90% علاقے سے پیچھے ہٹنے پر اتفاق کیا اور 1999 تک غزہ پٹی سے مغربی کنارے کے شہر اریحا تک آزاد فلسطینی مملکت کے قیام کے قطعی سمجھوتوں پر بھی دستخط کرنے پر اتفاق کیا۔ غزہ اریا معاہدے کی روح سے مقبوضہ سرزمینوں سے صہیونی کالونیوں کا خاتمہ، جیلوں میں بند فلسطینیوں کو رہا کیا جانا تھا اور فلسطینی پناہ گزینوں کی وطن واپسی اور سرحدوں کے تعین کے بارے میں بھی مذاکرات شروع ہونے چاہیے تھے، لیکن صہیونی حکومت نے یاسر عرفات سے بھرپور مراعات حاصل کرنے کے باوجود غزہ اریا معاہدے میں مذکورہ تقریباً تمام باتوں کو پس پش ڈال دیا اور ان پر عمل درآمد نہیں کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات یہیں پر اختتام پذیر ہوں گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا واعوذ به من شر نفسی ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
يحلي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. ہم خدا کے لیے ہے اور ہم اسی کا حق ہے، جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایع ہے، اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں. بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے.